بیان چل رہا ہے پچھلے دو ہفتوں سے کہ نیک کاموں کے بہت سارے طریقے ہیں، بڑے بڑے کام بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں، کچھ مشکل کام بھی ہیں، کچھ آسان کام بھی ہیں، اور جو آسان ہے ان میں بھی اس میں آسان ہیں، بہت ہی زیادہ آسان کام بھی ہیں، اور ان کا ثواب بہت عظیم الشان، بڑا بڑا ثواب ہے. اس پورے بات سے سبق یہ مل رہا ہے کہ آدمی اگر ایک نیک کام کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو دوسرا کر لے، دوسرا نہیں کر سکتا تیسرا کر لے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو سارے کام کرے. فائدہ ہی فائدہ ہے. مثلا پچھلے ہفتے کو یہ حدیث آئی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیک کاموں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو کہ میں اس خود چھوٹے سے کام کو کر کے کیا فائدہ ہوگا، جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہے اس کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو اور حقیر نہ سمجھو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ طریق، اگرچہ وہ کام یہی ہو کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، تبسم ہو، خوشی کے آثار ہوں، ملنے والا یہ محسوس کرے کہ آپ اس سے مل کر خوش ہوئے ہیں تو یہ خود ایک بڑا نیک کام ہے. تو اس کام کو نہ چھوڑو. اب دیکھیں اس کام میں تو نہ کوئی محنت خرچ ہوتی ہے، نہ پیسہ، نہ وقت. اسی طریقے سے آج ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی کچھ کام اسی طریقے کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں ان ہر جوڑ کے مقابلے میں انسان کے اوپر ایک صدقہ کل روزانہ واجب ہوتا ہے. کل یوم تطلع فیہ الشمس، 360 جوڑ مشہور ہیں، تو ہر روز اتنے صدقے ہر انسان پر واجب ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں. یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے، پیچھے ایک حدیث میں بیان ہوا تھا کہ جتنے جوڑ ہیں انسان کے اتنے ہی صدقے روزانہ واجب ہو جاتے ہیں ہر مسلمان پر. اور اس میں تھا کہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، نیک کام کا کسی کو تلقین کرتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی برے کام سے روکنے کی بات کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، اور کوئی آدمی دو رکعتیں پڑھ لے، جو چاشت کی دو رکعتیں، تو یہ دو رکعتیں ان پورے صدقوں کے برابر ہو جاتی، پورے صدقہ ادا ہو جاتے. اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا کہ ہر جوڑ پر انسان کے صدقہ واجب ہوتا ہے ہر روز صبح کو. چنانچہ اب اس صدقے کی ادائیگی کس طرح ہوگی، تو یہاں کچھ اور بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں جو پیچھے بیان ہوئے تھے ان سے ذائقے. پچھلے مقابلے میں ایک صدقہ واجب الادا ہو جاتا ہے ہر انسان پر روزانہ. اب اس کی ادائیگی کے بہت سارے طریقے اس حدیث میں جس کا میں نے ذکر کیا کافی عرصے پہلے وہ بیان ہو چکی ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے. تو 360 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا. جب 360 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیں یا الحمدللہ کہہ دیں یا لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو وہ ادائیگی ہو جائے گی. یا 4 کی دو رکعتیں پڑھ لیں اس سے بھی ادائیگی ہو جائے گی. اب یہاں یہ بتایا کہ تعدل بین الاثنین صدقہ, دو آدمیوں کے درمیان کوئی نزاع ہے اس کے درمیان آپ نے انصاف کر دیا, فیصلہ کر دیا, یہ بھی ایک صدقہ ہے, نیک کام ہے. بل کلمت بتعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ. آدمی کو اس کی سواری میں آپ مدد دے دیتے کہ اس کو آپ سوار کروا دیتے, ضعیف آدمی ہے تو اس کے سواری پر سوار ہونے میں اس کو سہارا دے دیتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اس کے لیے سہارا بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں, جس طریقے سے بھی مدد کریں سواری میں سوار ہوتے وقت, تو یہ بھی صدقہ ہے. اس زمانے میں سواری کے جانور ہوتے تھے, اب جانور تو کم ہوتے ہیں, گاڑیاں ہوتی ہیں, تو سوار ہوتے وقت کسی کا ہاتھ پکڑ لیا, سہارا دے دیا, تو یہ بھی صدقہ ہے. او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ, یا تم اس کے لیے اس کا سامان اٹھا کر رکھوا دیتے ہو سواری میں. آدمی ہے, سامان ہے, تو اٹھا کر اس میں رکھوا دے, اٹھا کر رکھ رہا ہے اس میں مدد کر لے. اب دیکھیے یہ کام ایسے ہیں کہ آدمی اگر نیت کر لے تو روزانہ کر سکتا, ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ہی بوڑھا ہو, دیکھا آپ نے کہ کسی کے پاس سامان زیادہ ہے اس کی مدد کر دو اٹھوانے میں. ایئرپورٹ پر آپ جائیں تو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے, ریل کے اسٹیشن پر جائیں, بسوں کے اڈے پر جائیں, ایسے لوگ ملیں گے, بس اسٹاپ پر کھڑے ہوں وہاں جا کر. اس لیے ایسے جائیں تو دیکھیے آپ کو کتنے مواقع ملتے ہیں خدمت کرنے کے. بل کلمۃ طیبۃ صدقہ, اچھی بات کر لیں کسی سے یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بھی اچھی بات کر لیں, یا تو کوئی دین کی بات کر لی, کوئی اچھے کام کی تلقین کر دی, کسی گناہ سے بچنے کی بات کر دی, یا کوئی ایسا جملہ کسی کے لیے بول دے جس سے وہ خوش ہو جائے, کوئی کلمہ دعا کا کلمہ کہہ دیا, ایسی باتیں کہیں جا سکتی جس سے وہ خوش ہو جائے. مثلاً عربوں میں رواج ہے جب ملاقات کرتے ہیں تو اہلم و سہلم کہتے ہیں, یہ بھی کلمہ طیبہ ہے, اچھا کلمہ ہے. اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی, اس میں کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ وقت خرچ, نہ پیسے کا خرچ, نہ محنت کا, آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی, تو اس میں کوئی خرچہ ہوا؟ یہ بھی صدقہ ہو گیا, صدقہ ہو گیا. تو کسی سے کوئی بھی ایسی بات کر لے جس سے وہ خوش ہو جائے, یا دین کا فائدہ پہنچ جائے, یا دنیا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے, تو یہ سب صدقہ ہے. وبکل خطبۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ, اور جب تم نماز کو جاتے ہو تو ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. مسجد جا رہے ہیں, اب جائیں یہاں سے آپ گنے کتنے قدم ہیں, ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ملے گا. بتمیت الاذى عن الطریق صدقہ, اور راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہے. کوئی کانٹا پڑا ہے, شاخ پڑی ہے, چھلکا پڑا ہے, پتھر ہے, اینٹ ہے, کوئی لوہا ہے, کوئی میخ پڑ کھڑی ہے, کسی نے گاڑ دی ہے, یہ تمام طریقے ہیں صدقہ کرنے کی. تو معلوم ہوا کہ صدقہ صرف پیسے ہی سے نہیں ہوتا بلکہ زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے. اور عمل بھی کتنے آسان آسان عمل ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں پر عمل کرتا رہے آدمی اسی میں ولی بن جاتا ہے، ولی اللہ بن جاتا ہے. نیک کام کرتا جائے گا کرتا جائے گا، اللہ کا قریب ہوتا جائے گا. جتنا اللہ کا قریب ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیک کام کی اور زیادہ توفیق ہوگی، تو اور زیادہ کام کرے گا اور آگے ترقی کرے گا انشاءاللہ. ایک اور حدیث ہے، اس میں وہ حدیث اس حدیث کو روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. اس کا مضمون بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان پیدا کیا گیا ہے 360 جوڑوں پر. ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جس نے اللہ اکبر کہا یا الحمدللہ کہا یا لا الہ الا اللہ کہا یا سبحان اللہ کہا یا استغفر اللہ کہا اور ہٹا دیا کوئی پتھر راستے سے یا کوئی کانٹا ہٹا دیا یا کوئی ہڈی ہٹا دی راستے سے یا کسی نیک کام کی تلقین کر دی کسی کو یا کسی برے کام سے روکنے کی بات کر دی کسی سے، 360 مرتبہ یہ عمل ان اعمال میں سے کوئی عمل کر لیا فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، تو اس دن وہ شام اس حالت میں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو آگ سے بچا چکا ہوگا. جو شخص ان اعمال کو 360 مرتبہ کر لے گا کسی دن، کیا مشکل کام ہے؟ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو ایک مرتبہ کہنے سے ایک صدقہ، ایک مرتبہ کسی کو نیک کام کی تلقین کر دیں اس سے ایک صدقہ، کسی برے کام سے روکنے کی بات کر لیں اس سے ایک صدقہ. اس طریقے سے سارے مل کر 360 صدقے اگر ہو گئے تو جب شام ہوگی تو اس حالت میں ہوگی کہ وہ اپنے جان کو اس دن جہنم کی آگ سے آزاد کر چکا ہوگا، پاک و صاف ہو جائے گا گناہوں سے بھی، اور جو فریضہ اس پر عائد ہوا تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا. کتنی بڑی آسانی کی بات ہے، ان کی بس عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. روزمرہ کی زندگی میں ہم اگر عادت ڈال لیں تو ہماری نیکیاں ہی نیکیاں جمع ہوتی چلی جائیں گی، پیسہ خرچ نہیں ہوگا، وقت خرچ نہیں ہوگا، محنت خرچ نہیں ہوگی. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، نیک کام کی کسی کو تلقین کرنا یا کسی بری بات سے روکنے کے لیے کہنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور یہ بھی بڑا صدقہ ہے، لیکن لوگ اس میں بہت سے لوگ احتیاط نہیں برتتے. اور وہ یہ کہ کسی کو نیک کام کی تلقین کرنا اس کے بھی آداب ہیں، کسی برے کام سے روکنے کے لیے کچھ بات کرنا یہ بھی آداب ہیں، اس کی بھی شرائط ہیں. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص سے بات کرے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے نہ کرے، اللہ کے لیے کرے. سب سے پہلی شرط یہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دوسرے آدمی سے اس انداز میں بات نہ کرے جس سے وہ اس کی توہین ہو، لوگوں میں رسوائی ہو، سب کے سامنے نہ اس کو ٹوکے. دوسروں کے سامنے ٹوکے گا وہ بیچارہ اپنی ہتک اور ذلت محسوس کرے گا، اس کا دل ٹوٹے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے نرم بات کرے، سخت کلامی نہ کرے. ہمارے یہاں یہ بہت بری عادت پھیل گئی ہے جو سنت کے خلاف ہے، شرم ناجائز ہے.
کہ ہم دوسروں کو سخت انداز میں روکتے ہیں. مثلا کسی کو آپ نے مسجد میں دیکھا کہ وضو کر رہا ہے اور پانی زیادہ بہا رہا ہے, یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے, تو وہیں سے آواز لگا میں فلاں ہے, آپ ہی کیا کر رہے ہیں, اس طریقے سے نہیں, اس سے ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی اور اس کا دل ٹوٹے گا. آخر وہ مسلمان بھائی ہے ہمارا, اس کو ذلیل کرنے کی اجازت تو ہمیں نہیں دی, اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے تو اس کے اصلاح کی کوشش کرو, لیکن ذلیل کرنا رسوا کرنا اس کی تو اجازت ہمیں نہیں دی, سب کلامی کرنا یا ڈانٹنا اس کی تو اجازت اللہ نے ہم کو نہیں دی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم حاکم بن گئے, دوسرے کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا تو سخت کلامی سے ان کو روکتے ہیں, یہ بہت بالکل ناجائز ہے. آپ اندازہ کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا اللہ تعالی نے فرعون کو دعوت اسلام دینے کے لیے, تو ان کو طریقہ بتلایا کہ کس طرح آپ بات کریں اور کیا بات کریں, اور آپ کو معلوم ہے کہ فرعون کیا کہتا تھا, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, انا ربکم الاعلی کہتا تھا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, پروردگار ہوں تمہارا, اپنی عبادت کرواتا تھا. اتنا بڑا گمراہ اور نافرمان اور سرکش انسان تھا, اس کی اصلاح کے لیے اور اس کو دعوت اسلام دینے کے لیے اللہ نے اپنے کتنے بڑے نبی اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا, تو ساتھ ساتھ ان کو طریقہ بتلایا کہ کس طرح ان کو دعوت دی جائے اسلام کی, تو فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا, وقولا له قولا لینا, اس سے نرم بات کرنا. تو دیکھو ہمارے جو مخاطب ہیں وہ فرعون کے برابر بھی گمراہ نہیں, نہ ان سے بڑے گمراہ, اور ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مصلح نہیں. جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سب کلامی کی اجازت نہیں دی گئی, تو ہمیں اپنے مخاطبین کے بارے میں سب کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے سخت کلامی کرنا. یہی وجہ ہے کہ جب سخت کلامی ہوتی ہے تو پھر اصلاح نہیں ہوتی, وہ آدمی غصے میں آ جاتا ہے جس کو آپ نے سخت کلامی سے ٹوکا ہے, ضد پر آ جاتا ہے, وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا, آئندہ سے پھر وہ آپ سے ملنا ہی چھوڑ دے گا, آپ سے ملنا چھوڑ دے گا, مسجد میں آنا چھوڑ دے گا, کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. آپ نے ایک خرابی مٹانی چاہی تھی مگر پیدا کر دی اتنی ساری خرابیاں, ایک مسلمان کی توہین کر دی, اس کا دل دکھا دیا, اس کو ذلیل کر دیا, مسجد میں آنے میں اس کو رکاوٹ پیدا کر دی, تعلقات میں خرابی پیدا ہو گئی, اس وہ ضد پر آ گیا, اب وہ ڈٹ جائے گا اس میں برائی کے اوپر, تو اس سے برائی تو نہیں ختم ہوتی. برائی ختم کرنے کا طریقہ تو وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو سکھلایا گیا ہے, تو اچھی بات کی تلقین کرنا اچھے طریقے سے ہونا چاہیے, کھلا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من غدا الى المسجد او راحا, جو شخص مسجد کی طرف جائے صبح کو یا شام کو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمانداری کا سامان تیار کر دیتا ہے جب بھی وہ صبح کو یا شام کو جاتا ہے. اب جتنی مرتبہ آدمی نماز کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے اس کی مہمانداری کا سامان تیار کر دیتے. اب وہ کیا سامان ہوگا, کیسا سامان ہوگا, جنت کی کوئی بھی نعمت, ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی دنیا کی ساری نعمتوں کے برابر نہیں ہو سکتی. ساری نعمتیں دنیا کی جنت کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کی برابر نہیں. تو وہ اللہ نے جو مہمانداری کا سامان تیار کیا اپنے ان بندوں کے لیے جو نماز کو جاتے ہیں, تو کیا سامان ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عادت تو لی عبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں، کسی کان نے کبھی سنی نہیں، کسی کے دل پر ان کا خیال نہیں گزرا. تو ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں کس چیز سے؟ نماز کی طرف جانے سے. تو ہر قدم پر ایک صدقہ لکھا جاتا ہے، اور پھر یہ مہمانداری کا سامان تیار ہوتا ہے. یہ سب اسٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، ذخیرہ ہو رہا ہے ہمارے لیے. جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ ہمیں یہ سامان ملنے والا ہے. اللہ سے ہمیں یقین ہے، اس نے وعدے ہم سے کچے نہیں کیے، ان کے عظیم ترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا ہے. بس یہ کہ اپنی تھوڑی سی کوشش میں لگ جائیں، تھوڑی سی دھیان لگا جائے. کوشش بھی تو برائے نام ہی سی ہے، دھیان اگر ہو جائے کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں تو اس طریقے سے نیکیاں بغیر محنت اور بغیر وقت اور بغیر خرچ پیسے کے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے مسلمان خواتین، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاطی، کوئی عورت اپنی پڑوسن کو، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کے لیے حقیر نہ سمجھے کسی تحفے کو، اگرچہ وہ تحفہ بکری کا کھر ہی ہو. مطلب یہ کہ تم اگر اپنے پڑوسن کو کوئی تحفہ بھیج سکتے ہو تو یہ سمجھتا کہ میں یہ کیا بھیجیں تحفہ، یہ تو چھوٹا سا ہے، تو ایسا نہ کریں. اس کی وجہ سے چھوڑ نہ دو اس تحفہ بھیجنے کو، بھیج دو اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو. بکری کا کھر کی قدر و قیمت ہی کیا ہے؟ وہ بھی کھایا جاتا ہے، اس کے جو اوپر سے جو کول ہوتا ہے ہڈی کی طرح کا، اس کو جلا کے اتار دیا جاتا ہے، اندر سے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، بہت ہی حقیر سی چیز ہوتی ہے بظاہر. فرمایا کہ اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ اگر تم نے پکایا تو وہی بھیج دو اپنے پڑوسن کے گھروں میں. الحمدللہ یہ رواج ہمارے خاندانوں میں اور ہماری بستیوں میں، ہندوستان میں بھی تھا اور یہاں دارالعلوم میں بھی ہے. جہاں جہاں محلے داریاں ہیں وہاں یہ رواج ہے کہ محلے دار ایک دوسرے کے ہاں کھانا بھیجتے رہتے ہیں. کوئی چیز پکتی ہے تو جو عام طور سے گھروں میں کم پکتی ہے وہ پکی ہے تو خواتین ایک دوسرے کو بھیج دیتی. تو اس سے معلوم کہ بڑے ثواب کا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کام کو حقیر سمجھ کے نہ چھوڑو بلکہ بھیج دیا کرو، تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. اور اس کے اندر بھی کوئی خرچ نہیں ہوتا. عام طور سے جب کھانا پکتا ہی ہے تو تھوڑا سا کسی پڑوسن کے یہاں بھیجنے میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الایمان بضع وسبعون او قال بضع وستون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 77 ہیں. ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے. صدق دل سے آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور سب سے ادنا درجے کا شعبہ تکلیف والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا ہے، کوئی کانٹا، کوئی پتھر کوئی کوئی لکڑی کوئی شاخ کوئی چھلکا اس قدر کی چیز بڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو ہٹا دو. تو یہ ادنا درجہ ہے ایمان کے شعبوں میں سب سے کم درجے کا شعبہ ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا یہ بھی ایک عظیم شعبہ ہے ایمان کا. 77 شعبوں میں سے یہاں 3 شعبوں کا ذکر کر دیا, جو سب سے افضل تھا اس کا ذکر کر دیا, جو سب سے ادنا تھا اس کو ذکر کر دیا, اور ایک درمیانی تھا جو بہت عظیم تھا حیا اس کو ذکر کر دیا. یہ بھی ایمان کا عظیم شعبہ ہے. اب حیا کرنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے, کوئی محنت خرچ ہوتی ہے, اور کوئی وقت خرچ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی حیا سے رہے, وہ مرد ہو یا عورت, حیا ایک شریفانہ صفت ہے انسان کی. اور حیا سے مراد یہاں پر خوب سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا. اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر کتنی زیادہ ہیں اور میری طرف سے کوتاہیاں کتنی ہوتی ہیں, میں شکر بھی ادا نہیں کرتا, فرائض کی ادائیگی میں مجھ سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, نماز میں میرے سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور کتنے بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, اللہ پناہ میں رکھے. یہ سب کوتاہیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے. تو اس سے پھر آدمی شرمائے گا اللہ کے سامنے کوئی گناہ کرتے ہوئے, تو گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں کر دے رکھی ہیں, میں کیسے ان کی نافرمانی کروں. تو یہ حیا شرعی ہے, تو یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے, ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کو یہ شایع حاصل ہو جائے وہ گناہوں سے بچ جائے گا, متقی پرہیزگار بن جاتا ہے, کیونکہ ہر گناہ کرتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے اللہ سے کہ اللہ نے تو اتنی نعمتیں مجھے دے رکھی ہیں اور میں کیسے گناہ کروں, کیسے نافرمانی کروں. آپ اندازہ کریں کوئی آپ کا میزبان ہے, وہ آپ کی ساری آرام و راحت کا سامان کر رکھا ہے, اپنے گھر پہ بلایا ہے اس نے, بیٹھنے کا, لیٹنے کا, کھانے کا, پہننے کا, ہر چیز کا آرام دہ انتظام ہے, بہتر سے بہتر. تو پھر کیا, پھر آپ سے وہ ایک بات کہتا ہے, بھائی ذرا ہمارے بچے پر دعا پڑھ کے پھونک دیجئے, ہمارے لیے دعا کر دیجئے, کوئی چھوٹی موٹی چھوٹے چھوٹے کام کہتا ہے, کبھی فلاں کام کر دیجئے. آپ اس کی کہیں میں نہیں کرتا, کبھی نہیں کہیں گے, اور کہتے ہوئے شرمائیں گے کہ میں اتنے میرے اوپر تو اتنے مجھ پر احسان کر رکھے ہیں, انہوں نے مجھ سے چھوٹے سے تھوڑے تھوڑے کاموں کو کہا ہے, وہ بھی میں نہ کروں تو بڑی بدتمیزی کی بات ہوگی, بڑی بے حیائی کی اور بےغیرتی کی بات ہوگی. بالکل اسی طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش کتنی زبردست ہے, ہر وقت ہر آن. ابھی ہم سانس لے رہے ہیں, یہ معمولی نعمت ہے. ہم یہ ہوا جو ہے 4 گیسوں کا مجموعہ ہے, جب ہم سانس لیتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے, اور یہ سانس جو لیتے ہیں ہم ان 4 گیسوں میں سے آکسیجن لیتے ہیں. آکسیجن کے بغیر کوئی انسان زندہ بچ نہیں سکتا. اگر آکسیجن روک دی جائے انسان کی تو چند منٹ میں ختم ہو جائے گا, انسان بچ نہیں سکتا. اس آکسیجن کی ہمیں ہر آن ضرورت ہے, دن میں بھی ضرورت ہے, رات میں بھی ضرورت ہے, جاگتے ہوئے بھی ضرورت ہے, سوتے ہوئے بھی ضرورت ہے. اب اللہ کا کرم دیکھو, کیسا انعام دیکھو کہ ہم تو سو جاتے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں رہتا, اور دینے والا آکسیجن ہمیں دیتا رہتا ہے. اگر آکسیجن روک دے اللہ رب العالمین, دم گھٹ جائے گا, موت واقع ہو جائے گی. اتنی ایک چھوٹی سی نعمت ہے, یہ ہر انسان کو ملی ہوئی ہے, ہر آن ملی ہوئی ہے. جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک یہ مسلسل ملی ہوئی ہے. اور ذرا اس آکسیجن کو خریدنے کے لیے جائیے بازار, درم ملتے ہیں آکسیجن بازار میں, جا کے ذرا قیمت معلوم کیجئے کہ صاحب مجھے ایک درم چاہیے آکسیجن کا. بعض مریضوں کو لگانی پڑ جاتی ہے آکسیجن, تو بلکہ میں لگا دیتے ہیں ڈرم سے اور وہ مریض کے ناک میں نلکی لگاتے ہیں, اس سے وہ آکسیجن اس کے پھیپھڑوں تک پہنچائی جاتی ہے. ذرا قیمت تو پوچھیے اس آکسیجن کی, کتنے کا ملے, کتنی مہنگی ملے گی. اور لگانے کے لیے جو ڈاکٹر آئے گا یا کوئی اور بندہ آئے گا وہ کتنی فیس لے گا, کتنا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.